الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال تعالى: فاستبقوا الخيرات. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جزاء الاعمال رسالے کے دوسرے باب میں الگ الگ فصلوں میں تقریباً 27 دنیا کے فائدے بیان فرمائے ہیں جو نیک اعمال اختیار کرنے والوں کے لیے ہیں، یعنی جو آدمی دنیا میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھے گا اور نیک اعمال کرنے کا اہتمام کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ 27 قسم کے فائدے دنیا میں عطا فرمائیں گے، ان کا جو آخرت میں اجر و ثواب ہے وہ الگ ہے، اس کو انشاءاللہ حضرت آگے بیان فرمائیں گے. یہاں پر تو دو باتیں اب تک حضرت نے بیان فرمائی ہیں، ایک یہ کہ گناہ کرنے سے دنیا میں کیا کیا نقصانات انسان کو پیش آتے ہیں، تاکہ ہم گناہوں سے بچیں اور دنیا کے جو نقصانات ہیں ان سے بھی ہم اپنے آپ کو بچائیں. دوسرے، نیک اعمال کرنے سے دنیا میں کیا کیا فائدے ہوتے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ نیک کاموں کو اپنا معمول بنائیں، اور وہ فائدے جو اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کی وجہ سے دنیا میں رکھے ہیں وہ ہمیں نصیب ہوں. یہ حضرت کا مقصد ہے، اور اب تک یہ حضرت نے بیان فرمایا ہے، اور اب تک جو فصلیں ہیں وہ تقریباً 18 بیان ہو چکی ہیں، یعنی نیک کام کرنے کے 18 فائدے بیان ہو چکے ہیں. آج فصل نمبر 19 میں فائدہ نمبر 19 انشاءاللہ تعالی بیان ہوگا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں حکومت اور سلطنت اگر دین کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس سے بھی دنیا میں بڑے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں. بنیادی طور پر صحیح حکومت میں رہنے والے انسانوں کو امن و امان حاصل ہوتا ہے، جان بھی محفوظ مامون، مال بھی محفوظ اور مامون، عزت بھی محفوظ اور مامون، اہل و عیال بھی محفوظ اور مامون، گھر بار بھی محفوظ اور مامون، ہر طرف سے اطمینان، سکون، حفاظت اور امن و امان آدمی کو نصیب ہوتا ہے. حکومت اس کا ظاہری ذریعہ ہے، لیکن صحیح حکومت کرنے سے یہ بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑا فائدہ ہے، اور یہ بہت بڑا فائدہ ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں جگہ جگہ فساد پھیلانے سے منع کیا ہے، فساد برپا کرنے سے منع فرمایا ہے. فساد، بگاڑ، تباہی، بربادی، ایک دوسرے کو ناحق مارنا، لوٹنا، چھیننا، ایک دوسرے کی زمین مکان غصب کرنے سے بچنا، یہ اس سے منع کیا ہے. اور ہر آدمی کو دنیا کے اندر سکون ملنا، عافیت ملنا، یہ مطلوب ہے اور مقصود ہے. یہ تو حکومت کے ذریعے، جبکہ صحیح حکومت ہو، یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے. چنانچہ تاریخ اسلام اس پر گواہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے میں، اور بعد میں بھی تقریباً 1000 سال تک، جب مسلمان سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق حکومت کرتے رہے، تو ان کی حکومتیں دنیا کے اندر مثالی حکومتیں تھیں، اور دنیا کے لیے وہ ایک نمونہ تھی کہ ان کی حکومت میں عوام کو، مسلمانوں کو، کافروں کو، سب کو جو امن حاصل تھا، اس کی مثال نہیں ملتی. یہ حکومت کا ایک بہت بڑا دنیاوی فائدہ ہے، مگر یہ جب حاصل ہوتا ہے کہ جب شریعت کے مطابق حکومت کی جائے، اسلام کے احکام کے مطابق حکومت قائم کی جائے اور حکومت کو چلایا جائے. حکومت کے معنی انتظام کرنے کے آتے ہیں، حکومت کے معنی انتظام کرنے کے آتے ہیں. تو حاکم کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں تک اس کی حکومت ہے، اس بات کا انتظام کرے کہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، کوئی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے، کوئی چوری نہ کرے، کوئی ڈاکہ نہ ڈالے، کوئی کسی کو ستائے نہیں، کوئی کسی کو تکلیف نہ دے. ورنہ تو عدالت موجود ہے، جس پر ظلم ہو وہ عدالت میں جائے، اور قاضی کا کام یہ ہے کہ وہ مقدمے کی شریعت کے مطابق صحیح تحقیق کر کے ظالم کو اس کے ظلم سے روکے، نہ باز آئے تو اس کو سزا دے، مظلوم کا ظلم دور کرے اور اس کی آزادی بحال کرے، اور ظالم نے اس کے جو ظلم کیا اس کا اس کو بدلہ دلوائے. یہاں تک کہ قصاص کا حکم ہے کہ اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کر دے، تو حکومت کا کام ہے کہ اس کے بدلے میں قاتل کو قتل کرے. جب قاتل کو مقتول کے بدلے میں قصاص کے طور پر قتل کیا جائے گا، خود بخود امن قائم ہو جائے گا. اگر کوئی چوری سے باز نہیں آتا ہے، پکڑا جاتا ہے، اور اس کی چوری شریعت کے مطابق ثابت ہو جاتی ہے، تو اس کا ہاتھ کاٹے. اگر کوئی شراب پیتا ہے، تو شراب پینے کے بعد وہ اس کی عقل کام نہیں کرتی، تو وہ دوسروں کے اوپر زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے. تو اس میں اگر کسی کا جانی مالی نقصان کرے، تو یہ ظلم ہے، اس کا بدلہ الگ دلوائے. اور شراب پینے کا ثبوت شرعی طور پر ہو جائے، تو اس کو 80 کوڑے مارے، تو کوڑوں کی سزا اس میں دی جاتی ہے، تاکہ آئندہ وہ ایسا جرم نہ کرے. تو حدود اور قصاص کا پورا ایک نظام ہے شریعت کے اندر، اور ان سب کا واحد مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہو، اور اس دنیا میں امن و امان قائم ہو. اور ہوا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمارے زمانے میں بھی یہ نمونہ دکھا دیا کہ افغانستان میں جب امارت حکومت اسلامیہ قائم تھی، تو مکمل امن و امان تھا. اس کے بعد پھر بیچ میں امریکہ اور اس کے حواری آئے، اور انہوں نے یہاں کا कहने को तो यूं कह रहे थे कि हम यहाँ 1 महीने में मुकम्मल अमन कायम करेंगे, 20 साल में भी कायम नहीं कर सके, बल्कि अपने आप को भी बाकी न रख सके, दुम दबा के भागने पे मजबूर हो गए। अब उनके जाने के बाद फिर अल्लाह पाक ने दोबारा अमन कायम कर दिया। ये एक छोटी सी मिसाल है, अजीब गरीब मिसाल है कि आज फिर अल्लाह के नाम पर वहाँ हुकूमत कायम हुई और इस्लाम के लिए हुकूमत कायम हुई, अब दोबारा अमन वापस आ गया। तो अमेरिका और उसके तमाम मददगार कायम नहीं कर सके, वो नाकाम और नामुराद हो गए और नहायत जिल्लत की शिकस्त से दोचार हुए, और मुसलमानों ने अल्लाह के नाम पर जिहाद करके दोबारा इस्लामी हुकूमत कायम की, तो अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा अमन बहाल होना शुरू हो गया, अच्छा खासा बहाल हो चुका है। तो ये है असल चीज़, ये है बहुत बड़ी नेमत। आदमी जिस मुल्क में रहे अमन अमान से रहे, आफियत के साथ रहे, सुकून के साथ रहे, न सिर्फ मर्द बल्कि औरत भी, बच्चे भी, बूढ़े भी, बीमार भी, सेहत याब भी, जहाँ भी रहें, रात को रहें, दिन को रहें, घर में रहें, घर से बाहर रहें, कोई उनको तकलीफ न पहुँचाए, कोई उनको ईजा न पहुँचाए, कोई उनका माल न छीने, कोई उनकी इज्जत पर हाथ न डाले, ये अमन व अमान का हासिल है। ये नेमत अल्लाह ताला की इताअत के साथ है, ये नेमत अल्लाह ताला की ताबेदारी के साथ है। लिहाजा हुकूमत अगर इस्लाम के मुताबिक कायम की जाए और शरीयत के अहकाम पर अमल किया जाए तो उससे दुनिया में अमन अमान भी कायम होता है और हुकूमत भी बाकी रहती है, खुद हुकूमत भी बाकी रहती है। चुनाचे हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हुकूमत कुफर के साथ तो रह सकती है लेकिन जुल्म के साथ नहीं रह सकती। जहाँ जुल्म आएगा तो वहाँ पर हुकूमत चली जाएगी। हाँ, काफिर हुकूमतें रह सकती हैं, अरे कुफर भी तो गुनाह है, जुल्म भी गुनाह है, लेकिन जुल्म ऐसा बदतरीन गुनाह है कि जहाँ हाकिम जालिम होगा हुकूमत का तख्ता उड़ जाएगा, जहाँ हाकिम जालिम होगा वहाँ हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। हुज़ूर के ज़माने में बहुत सारी काफिर हुकूमतें थी और आज भी दुनिया में बहुत सारी काफिर हुकूमतें, तो कुफर के साथ तो हुकूमत चल सकती है लेकिन जुल्म के साथ नहीं चल सकती। तो जुल्म ऐसा गुनाह है कि इसके साथ हुकूमत बरकरार नहीं रहती। हमारे मुल्क में देख लो कितनी मरतबा हुकूमतें आईं और कितनी मरतबा वो उलट गईं और ख़त्म हो गई जुल्म की वजह से, ज़्यादती की वजह से। आजकल अक्सर ममालिक में, ख़ासतौर से हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा हुकूमत के अंदर और सरकारी महकमों के अंदर जुल्मी जुल्म है, ज़्यादती ही ज़्यादती है, नाइंसाफ़ी नाइंसाफ़ी है, जिसके नतीजे में हमारे मुल्क में अमन नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है, रात दिन अवाम बेचारे महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, इसलिए कि जुल्म हो रहा है, इंसाफ नहीं हो रहा, अदल से काम नहीं लिया जा रहा। अदल इंसाफ पर याद आया कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी खिलाफत हज़रत खुलफ़ाए राशिदीन की खिलाफत के तरीके पर कायम फरमाई थी, और इस्लामी हुकूमत में अदल इंसाफ बुनियादी चीज़ है, अदल इंसाफ बुनियादी चीज़ है, कानून के आगे सब बराबर है। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ऐसा आदिलाना निज़ाम कायम फरमाया और इस कदर अदल इंसाफ से उन्होंने काम किया कि उस अदल की वजह से और इंसाफ की वजह से इंसान तो इंसान, जानवरों में भी अमन व अमान था। चुनाचे एक ही तालाब के किनारे पर या नहर के किनारे पर हिरन और शेर पानी पीते थे, न हिरन को शेर से डर लगता था, न शेर हिरन के ऊपर हमला करता था। हालांकि शेर और हिरन ऐसा है जैसे बिल्ली और चूहा, چوہا بلی کو دیکھے گا تو ڈر کے بھاگے گا, اور بلی چوہے کو دیکھے گی تو اس کے پیچھے بھاگے گی. تو ایک دوسرے کے ساتھ تو یہ تعلق ہے. ایسے شیر اور ہرن کا ہے, شیرن ہرن کو دیکھے اور نہ حملہ نہ کرے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور و معروف ہے کہ ان کے حکومت میں اتنا عدل تھا, اتنا انصاف تھا کہ اس کا اثر جنگل کے جانوروں کے اندر بھی دیکھا جاتا تھا. کہ پانی کے کنارے پر اگر شیر پانی پی رہا ہے تو ہرن بھی پی رہا ہے, جہاں ہرن پانی پی رہا ہے وہاں شیر بھی پی رہا ہے, دونوں ایک دوسرے سے بالکل محفوظ ہیں, ماموں نے کسی کو کسی سے خطرہ نہیں, اس قدر امن. تو ایک دیہاتی نے ایک دن دیکھ لیا کہ ایک شیر نے ایک ہرن کو شکار کر لیا اور اس پہ حملہ کر کے اس کو ہلاک کر دیا. انہوں نے کہا کہ حضرت عمر بن عزیز رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا. یہ دیکھ کر اس نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا. جب تحقیق کی تو معلوم ہوا انتقال ہو چکا تھا اس وقت. ان کے انتقال ہوتے وہ عدل ختم ہو گیا تو جناب جنگل میں بھی امن ختم ہو گیا. تو عدل و انصاف جو ہے یہ اگر حکومت شریعت کے مطابق کی جائے اور قائم کر کے اس کے مطابق چلائے جائے تو اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ عدل و انصاف کی فضا قائم ہو جاتی, سب لوگ آرام اور سکون اور چین سے زندگی گزارتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسے ہی تھا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسے ہی تھا. تو اب عدل و انصاف کے ساتھ حکومت چل سکتی ہے. اب یہ تو بڑی حکومت کی مثال ہے, اب ہم چھوٹی حکومت کی بھی یہی مثال ہے کہ ہمارے گھر میں اگر والد صاحب ہیں تو ان کی حکومت ہے, اگر بڑے بھائی ہیں تو ان کی حکومت ہے, ایسے گھر سے باہر دکان پر مالک کی دکان کی حکومت ہے, اس کے ماتحت اس کے ملازمین ہیں, نوکر چاکر ہیں, اور اسی طرح فیکٹری, اسی طریقے سے بڑی بڑی ملیں اور ادارے, یہ سب اسی کی مثالیں ہیں. ان سب میں ہر جگہ حکومت ہوتی ہے, یعنی جو بوس ہوتا ہے وہ ایک طرح سے حاکم ہوتا ہے, جو منیجر ہوتا ہے وہ ایک طرح سے حاکم ہوتا ہے, جو مالک ہوتا ہے وہ ایک طرح سے مالک ہوتا ہے, اور اس کے ماتحت ہزاروں آدمی کام کر رہے ہوتے ہیں, سینکڑوں آدمی کام کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پر بھی یہی ہے, اگر وہ مالک اور وہ بڑا جس کی ان سب پر حکومت ہے اگر انصاف سے کام لے گا, عدل سے کام لے گا, سب کے حقوق ادا کرنے کا اہتمام کرے گا اور کسی پر زیادتی اور ظلم نہیں کرے گا, سب کا حق ادا کرنے کا اہتمام کرے گا اور شریعت کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرے گا تو اس میں برکت ہوگی, گھر میں بھی امن ہوگا, گھر میں بھی چین ہوگا, گھر میں بھی سکون ہوگا, سب آرام سے رہیں گے, کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہوگا, کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہوگی, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی, سب سکون سے آرام سے رہیں گے. وہ گھر جو ہوگا جنت کا نمونہ ہو جائے گا. اسی سے پھر آگے سمجھ لو کہ ادارے کے اندر بھی یہی ہوگا, کارخانے کے اندر بھی یہی ہوگا, دکان کے اندر بھی یہی ہوگا, کیونکہ سب کو ان کا حق مل رہا ہے, سب کے حقوق دیے جا رہے ہیں, سب کو جو اصول و قواعد کے مطابق اور شریعت کے مطابق جو سہولتیں ملنی چاہیے وہ مل رہی ہیں, تو بس سب آرام سے رہیں گے, سکون سے رہیں گے. وہ گھر بھی نمونہ ہو جائے گا جنت کا, ادارہ بھی, کارخانہ بھی, فیکٹری بھی, اور اسٹور بھی, اور اسی طریقے سے بڑے بڑے ادارے بھی آرام سے چلتے رہتے ہیں. اور جہاں ظلم ہوتا ہے, جہاں زیادتی ہوتی, اور زیادتی اور ظلم وہی ہوتا ہے جہاں شریعت کو پش ڈال دیا جاتا ہے, شریعت کے خلاف عمل کیا جاتا ہے, شریعت کے خلاف قواعد اور ضوابط پر عمل ہوتا ہے, تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ دکان فیل, وہ کارخانہ فیل, وہ فیکٹری بند, وہ کارخانہ بند, وہ ادارہ فیل, اور وہ ادارہ ناکام ہو جاتا ہے, اور اس کی ترقی ختم ہو جاتی ہے, اور وہ ناکام اور نامراد ہو جاتا ہے. یہ ہے بھائی, تو حضرت یہ فائدہ بیان فرما رہے ہیں کہ بادشاہت جو ہے وہ دینداری کے ساتھ رہتی, بادشاہت جو ہے وہ دینداری کے ساتھ باقی رہتی, اب بغیر دینداری کے بادشاہت بھی باقی نہیں رہتی. دیکھو تاریخ اسلام میں جتنی بھی حکومتیں مسلمانوں کی قائم ہوئی ہیں لیکن آہستہ آہستہ وہ ختم ہو گئی. ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی کتنی زبردست حکومت تھی, آخر وہ ختم ہو گئی. ترکی کے اندر سلطنت عثمانیہ تھی, آخر وہ ختم ہو گئی. بغداد کے اندر کتنی زبردست مسلمانوں کی حکومت تھی, آخر وہ ختم ہو گئی. جہاں بھی ختم ہوئی ظلم کی وجہ سے ہوئی, ناانصافی کی وجہ سے ہوئی, خلاف شرع کاموں کی وجہ سے ہوئی, خاص طور سے بد نظمی کی وجہ سے. حکومت تو انتظام کا نام ہے, نظم و ضبط کے ساتھ حکومت کرنے کا نام ہے. اگر حکومت میں نظم نہیں ہوگا تو پھر امن نہیں ہوگا, جب امن نہیں ہوگا ظلم ہی ظلم ہوگا, ظلم ہی ظلم ہوگا, حکومت ختم ہو جائے گا. تو مسلمانوں کی حکومتیں چلی گئیں, کافروں کی آ گئیں, پھر کافر برسہ برس دنیا پہ حکومت کرتے رہے. ہندوستان میں دیکھو برطانیہ نے حکومت کی, آخر اس کا بھی سورج ڈوب گیا. ایسے دوسرے ممالک میں بھی جہاں بھی حکومت چاہے کافروں کی ختم ہوئی ہو اور چاہے مسلمانوں کی ہوئی ہو, ظلم کی وجہ سے, شریعت کے خلاف چلنے کی وجہ سے. لہذا اس سے ہمیں یہ سبق ملا اور یہ سبق ہم پلے باندھیں, اور پلے باندھ کر کے آج ہی سے اس پر عمل شروع کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم چاہے گھر میں ہوں, چاہے دکان پہ ہوں, چاہے نوکری پر ہوں, جہاں بھی ہوں ظلم سے بچیں, دوسروں کی حق تلفی سے بچیں, ناانصافی سے بچیں, اس سے اپنے آپ کو بچائیں, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں. اس کام کے جو فرائض ہیں شریعت کی روح سے ان کو جانیں, پہچانیں اور پھر اپنے عمل میں لائیں, تو بس جہاں بھی آدمی رہے گا بس سکون سے رہے گا, آرام سے رہے گا, عزت سے رہے گا, بے خوف و خطر رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو حضرت فرماتے ہیں دینداری سے بادشاہی باقی رہتی ہے. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ یہ خلافت اور یہ سلطنت ہمیشہ قریش میں رہے گی, ہمیشہ قریش کے اندر رہے گی. قریش ہوئے جو حضور کے خاندان کا نام ہے, ان میں رہے گی. جو آدمی ان کی مخالفت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے منہ کے بل گرا دے گا, جو ان کی مخالفت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے منہ کے بل گرا دے گا, جب تک وہ لوگ دین پر قائم رہیں گے, جب تک وہ دین اپنی حکومت میں قائم رکھیں گے. تو دین پر قائم رکھنا جو ہے نا یہ اصل چیز ہے. جو دین پر قائم رہے گا بس اسی کی حکومت رہے گی, تو قریش کی بھی ختم ہو گئی. اب دنیا میں قریش کی حکومت شاز و نادر کہیں ہو تو, ورنہ تو عام طور پر ان کی کوئی حکومت اب نہیں ہے. تو یہ ہے, تو دین کے تابع داری کرتے ہوئے, دین پر چلتے ہوئے دنیا کے اندر حکومت قائم رہتی ہے, ورنہ حکومت ختم ہو جاتی ہے. ایک فائدہ بھائی یہ ہو گیا. فصل نمبر 20, اس میں یہ بیان فرماتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ بعض اللہ تعالیٰ کی تابع داری اور بعض نیک کام ایسے ہیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. بعض نیک کام ایسے ہیں کہ اگر آدمی ان پر عمل کرے تو اس سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے, اور آدمی کی بری اور آدمی کا بری حالت میں انتقال نہیں ہوتا. بری حالت میں آدمی کا انتقال نہیں ہوتا بلکہ اچھی حالت میں انتقال ہوتا ہے. بعض ایسے بھی ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو بجھاتا ہے, صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور غصے کو اللہ تعالیٰ بجھاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے غصے کو صدقہ دینا بجھا دیتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے, اور بری موت کو دور کرتا ہے. یعنی جس میں بری موت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ذلیل و خوار ہو کر مارا جائے, رسوا ہو کر کے مارا جائے, یا خدا نہ خواستہ خاتمہ اس کا ایمان پر نہ ہو, یہ ہے بری موت. تو صدقہ دینے سے آدمی رسوا ہو کر کے, ذلیل ہو کر کے, خوار ہو کر کے نہیں مرتا, عزت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، راحت کے ساتھ اس کا انتقال ہوتا ہے اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے غصے سے بھی آدمی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. تو دیکھو دنیا میں یہ دو بڑے بڑے فائدے حاصل ہوں گے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچے، اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچے، اس لیے کہ جس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو اس کا کیا ٹھکانا، وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ بندہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو تو بس جینا ہی جینا ہے، پھر آرام ہی آرام ہے، راحت ہی راحت ہے، ان کی رحمت سے سب کچھ ہے. لیکن خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ناراض ہو جائے تو پھر اس کے لیے تو پھر اللہ بچائے ہلاکت ہی ہلاکت ہے، تباہی اور بربادی ہی بربادی ہے، اور آخرت میں دوزخ ہی دوزخ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنے کے لیے اور بری موت سے بچنے کے لیے صدقہ دینا ایسا عمل ہے کہ اس سے یہ دونوں فائدے حاصل ہوتے ہیں. بری موت سے بھی آدمی بچ جاتا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہوتا ہے. اور صدقہ ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق دے سکتا ہے، صدقہ ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں تو خلوص کو دیکھا جاتا ہے، فلوس کو نہیں دیکھا جاتا. اللہ تعالیٰ پیسوں کو نہیں دیکھتے ہیں، دل کے خلوص کو دیکھتے ہیں. بلکہ یہ نالو تقوی منکم، اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارا تقوی پہنچتا ہے. لہذا اخلاص سے اگر آدمی ایک روپیہ بھی دے اور دوسرا آدمی اخلاص کے ساتھ 100 روپے دے، اللہ تعالیٰ کے دونوں برابر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لہذا اس میں آدمی کو بہت زیادہ صدقہ دینا ضروری نہیں ہے، ہاں اخلاص سے اور مال حلال سے صدقہ دینا ضروری ہے. اچھا جب صدقہ دینے سے اللہ تعالیٰ کا غصہ دور ہوگا تو رحمت ہوگی، رحمت ہوگی کاروبار میں بھی برکت ہوگی، صدقے میں برکت ہوگی، کام بھی آسان ہوں گے، قدم قدم پہ نصرت ہوگی، نہ صرف نصرت ہوگی بلکہ حفاظت بھی ہوگی، آسانیاں اور سہولتیں میسر آئیں گی. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اثرات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اثرات نیک کاموں پر آتے ہیں، نیک کاموں کی وجہ سے آتے ہیں، اور گناہوں کی وجہ سے اور کیا کہتے ہیں نافرمانی سے اللہ تعالیٰ کا غضب متوجہ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا غضب متوجہ ہوتا ہے، آدمی کی روزی تنگ ہوتی ہے، آدمی پریشان رہنے لگتا ہے، مصیبتیں گھیر لیتی ہیں، سکون جاتا رہتا ہے، پریشانیاں لاحق رہتی ہیں، عزت آدمی کی جاتی رہتی ہے، ذیل و خوار ہو جاتا ہے، بے قراری بے چینی نصیب. یہ آثار غضب ہیں، اللہ تعالیٰ غضب کے اثرات ہیں یہ. جب یہ بات ہے تو بس پھر ہمیں چاہیے کہ بھائی صدقے کا بھی معمول بنائے، اور صدقہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق دینے کا معمول بنائے. میں لفظ معمول بول رہا ہوں اس لیے بول رہا ہوں کہ بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ بس جب کوئی بڑی آفت آ گئی تو کالا بکرا ذبح کر کے خیرات کر دیں گے، ویسے کبھی بھی صدقہ نہیں کریں گے. جب آگے کوئی بلا اور آگے کوئی مصیبت تو دیں گے بھی تو کالا بکرا دیں گے. وہی انہوں نے ذہن میں سوچ رکھا ہے کہ بلا جو ہے نا وہ کالے رنگ کی ہے، یہ اپنی طرف سے سوچ رکھا ہے انہوں نے، تو کالا بکرا دیں گے تو وہ بلا جو ہے نا بکرے پہ اتر جائے گی اور صدقہ دینے والا جو ہے بچ جائے گا. یہ اپنا من گھڑت طریقہ ہے، یہ اپنی من گھڑت سوچ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ بکرا ضروری ہے نہ بکری ضروری ہے، نہ کالا ضروری ہے نہ سفید ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں تو خلوص سے مال حلال سے صدقہ دینے کی ضرورت ہے، بس آدمی صدقہ دینے کا معمول بنائے. لہذا طالب علموں بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی آمدنی میں سے صدقہ دیا کرے. اب بعض طلبہ ایسے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو صدقہ دینے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، کہ ہم تو صدقہ لینے والے ہیں، ہم تو جب سے مدرسے میں داخل ہوئے ہیں صدقہ کھاتے 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 فارغ ہو کر کے جاتے ہیں صدقہ کھاتے کھاتے، تو ہم کہاں سے دیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ حالانکہ سب کچھ روزانہ کھاتے ہیں، روزانہ پیتے ہیں، پہنے ہوئے ہیں، رہ رہے ہیں، ہر چیز تو حاصل ہے ان کے پاس. پھر یہ کہنا کہ ہم کہاں سے صدقہ دیں، یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ جو کچھ موجود ہے اسی میں سے دو. الجود من الموجود، ہمارے ایک بزرگ تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ اہل عرب یہ کہا کرتے ہیں کہ الجود من الموجود، جو کچھ موجود ہو اسی میں سے سخاوت کرو. لہٰذا اگر کسی کے پاس 1 روپیہ خیرات کرنے کے لیے تو وہ 1 روپیہ دے دے. آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر طالب علم کو، غیر طالب علم کو، سب کی ایک اللہ تعالیٰ نے آمدنی مقرر کر رکھی ہے، आमतौर पर हर आदमी को कुछ न कुछ आमदनी होती है, किसी को रोजाना, किसी को हफ्ते में, किसी को महीने में, किसी को सालाना। आमतौर पर ताजिर लोग साल में हिसाब करते हैं, लेकिन बहरहाल सभी के अल्लाह ताला ने आमदनी के ज़राए मुकर्रर किए हुए हैं और आदमी को उसी हिसाब से रोज़ी मिलती रहती है। तो बस वो उसी हिसाब से अपना फ़ीसद मुकर्रर कर ले, आधा फ़ीसद बहुत कम, यानी 100 रुपये में 8 आने, कोई जोड़ी नहीं है। या 100 रुपये में 1 रुपया या 1 फ़ीसद हो गया, 100 रुपये में से 2 रुपये। अब ये तो हाँ गरीब से गरीब आदमी भी कर सकता है, गरीब से मुराद हो जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज नहीं है, वो गरीब आदमी है, लिहाजा उसकी भी आमदनी है। तो लिहाजा तालिबे लोगों को सबको वजीफा मिलता है और सबके मनियाडर आते हैं। जिस दिन मनियाडर आते हैं तो बड़ा खुशबाश नजर आता है और कैंटीन में बैठा हुआ नजर आता है, और महीने के आखिर में वो बिल्कुल मुरझाया हुआ नजर आता है। तो भाई जब वो मनियाडर आ जाए तो सबसे पहले उसमें से फीसद निकालो, और जब मदरसे से वजीफा मिले तो उसमें से भी फीसद निकालो। तो ये फीसद निकाल के सदका देने का मामूल बना लो बस। ऐसे सब आदमी अपने अपने आमदनी के मुताबिक घर वालों को भी तरगीब दो, घर के अंदर एक डब्बा रख दो बस। तो घर वालों से कहो भाई तुम सब अपने अपने बटवे में से और अपने अपने पॉकेट में से अपने अपनी हैसियत के मुताबिक 1 रुपया 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया रोज़ाना इसमें सदका डाल दिया करो। रोज़ाना नहीं डाल सकते, हफ्ते में डालो, हफ्ते में नहीं डाल सकते 15 दिन में डालो, महीने महीने खर्ची मिलती है, रोज़ाना खर्ची मिलती है, उसी हिसाब से सब उसमें डाल के देखो। तो उसके 2 फायदे इस हदीस में बयान किए गए हैं कि जो आदमी सदका देगा तो इंशाअल्लाह ताला एक तो अल्लाह ताला का गुस्सा उससे दूर हो जाएगा, गुस्सा होगा तो वो भी अल्लाह ताला के रहमत में बदल जाएगा। दूसरे ये कि बुरी मौत से बच जाएगा। हम सब चाहते हैं कि हमारा खात्मा अच्छा हो और मौत के वक्त राहत नसीब हो। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका राहता इंदल मौत वल अफवा इंदल हिसाब। या अल्लाह हम आपसे मौत के वक्त राहत मांगते हैं और हिसाब के वक्त माफ़ी मांगते हैं कि जब हिसाब का वक्त है आप माफ़ कर दें बस, सुभान अल्लाह। और जब मौत आए तो आसानी के साथ रूह निकल जाए, कोई तकलीफ ना हो। मांगे भी और सदक़े का भी मामूल बनाए। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر شر سے پناہ عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنے زیادہ سے زیادہ فرما برداری کی توفیق عطا فرما زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کے جو دنیاوی فوائد ہیں وہ بھی ہم کو عطا فرما جو آخرت میں اس کا ثواب ہے وہ بھی عطا فرما یا ارحم الراحمین قدم قدم پہ ہماری مدد فرما قدم قدم پر ہماری نصرت فرما قدم قدم پر ہماری حفاظت فرما یا اللہ اپنے نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرما ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما جتنے احباب اور خواتین و حضرات دنیا میں جہاں جہاں یہ بیان سن رہے ہیں دعا یا اللہ ان کے نیک دعاؤں میں ہمیں شامل فرما اور ہماری دعاؤں میں ان کو شامل فرما اور ہم سب کے تمام نیک مرادیں پوری فرما. یا اللہ ہماری سب کی تمام نیک مرادیں پوری فرما, ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. ہمیشہ یا اللہ اپنی رضا کے لیے مال حلال سے صدقہ دینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ صدقہ دینے کی توفیق عطا فرما, اور اپنے غضب سے یا اللہ اپنی پناہ عطا فرما. یا اللہ ہم آپ سے آپ کے غضب کی پناہ مانگتے ہیں. یا ارحم الراحمین, اپنے غضب سے نہ ہماری حفاظت فرما, اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما, اور بری موت سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارا سب کا خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما. دنیا سے سلامتی ایمان, سلامتی اعضا اور سلامتی حواس کے ساتھ اٹھانا. یا اللہ دنیا سے سلامتی ایمان, سلامتی اعضا اور سلامتی حواس کے ساتھ اٹھانا, ہر خیر عطا فرمانا, ہر شر سے پناہ عطا فرمانا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد واله واصحابه اجمعين. امين. www.darsquran.com